یہ اشعار حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی ملفوظات پر منظوم اشعار ہیں، اور اس میں حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی محبت میں بھی حضرت والا نے چند اشعار لکھے ہیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کرے جلوہ تو میں شرافت کی بات ہے. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کرے جلوہ تو میں شرافت کی بات ہے. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی بات ہے. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی بات ہے. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کریں جلواتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں.
یہ کون سی شرافت، یعنی نجابت، نجیب الطرف گراتے ہیں نا، بہت ہی خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے، بہت ہی شریف الطبع. تو یہ کون سی شرافت ہے کہ مجلسوں میں، جلبتوں میں، یعنی مجلسوں میں لوگوں کے سامنے تو اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے کہ بعض جاہل صوفیہ کا اور بہت سے ایسے اہل حق کا بھی کہ جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرائی، ان کی خلوت اور جلوت دونوں میں فرق ہوتا ہے. خلوت کچھ اور ہے، جلوت کچھ اور ہے. جلوت میں اللہ رسول کا ذکر ہے، اور خلوت میں حسینوں سے گفتگو ہو رہی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ شرافت کیا ہے؟ یہ تو ذلت ہے، یہ تو انتہائی ذلیل الطبع اور دنی الطبع اور بہت ہی کمینہ پن اس شخص میں ہے. اس سے بہتر وہ فاجر ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی، اور جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. ایسی جاہ تقویٰ کی جو مل گئی، عزت ملی ہوئی ہے تقویٰ کی، اس سے تو، اور اندر سے تقویٰ نہیں ہے، ایک جاہ حاصل ہو گئی، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. تو اس سے تو بہتر وہ گناہگار ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہے، تائب ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اس سے، اس متقی بنے، مصنوعی متقی سے وہ گناہگار بہتر ہے کہ جو، جس کو ایسی عزت تو حاصل ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے. جاہ زاہد یعنی خوش عبادت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے نہ بچنے والے کی عزتوں سے بہتر تو میری رسوائی ہے کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ گناہگار بہتر ہے ایسے مصنوعی اور لوگوں سے کہ جو اپنی جلوتوں میں، مجلسوں میں تو اللہ والے بنتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، اور خلوتوں میں کچھ اور ان کا رنگ ہوتا ہے. وہی حضرت نے فرمایا تھا، ان کی مثال اس سانپ کی سی ہے جو کچھ دیر مچھلی پن اختیار کرتا ہے. سانپ ہمیشہ پانی میں نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر اکثر دو چار گھنٹے پانی میں رہے گا، اس کے بعد نظر بچا کے خشکی میں آ کے اپنے جسم کو جو ہے ریت میں گرم کرتا ہے. اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ کچھ دیر تک اللہ اور رسول کے ذکر میں رہتے ہیں، پھر موقع پاتے ہی اس میں اپنی خشکی میں آ کے اور اپنے تنگی میں مبتلا ہو کے اپنی حبس اور شہوت کو پورا کر کے گناہوں میں مبتلا ہو کے پھر مجلس میں جب آتے ہیں تو پھر متقی بن جاتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا یہاں ایک شخص آیا کرتا تھا, وہ ان حضرت کے وطن کا ہی تھا, تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, وہ کیا نام تو بھول گئے, اس میں جو کتاب چھپی ہے حضرت کی, جو ہے نا کون سی کتاب ہے عربی کی جو کتاب تھی, وہ حضرت والا کے بھول پوری زمانے میں, تو وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اورنگزیب نے ان کو طلب کیا اور اس طرح طلب کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں چند بزرگ آپ زیارت فرمائیں, تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اور اس وقت میں کیونکہ حیدرآباد عالمگیر تو خود بادشاہ تھے لیکن ولی اللہ تھے, میں خود تو اس وقت حیدرآباد دکن پر حملہ کرنے جا رہے تھے, فتح کرنے حاضر نہیں ہو سکتا, تو یہ لکھا کہ آپ میرے دربار میں آ جائیے, یہاں جو بزرگ مدفون ہیں ان کی زیارت کے لیے آ جائیے. تو انہوں نے لکھا جواب میں کہ فقیر را بابزم سلطانی چکار, فقیر کو بزم سلطانی سے کیا کام. براہین قاتیہ میں تو اس میں یہ کہا تھا کہ میں مجھے دوست دارم گرسنا شرم میزبانی می کنت, اگر میں بھوکا ہوتا ہوں تو میں اپنا ایسا دوست رکھتا ہوں جو میری میزبانی کرتا ہے, اور جب سوتا ہوں تو میری حفاظت کرتا ہے, اور جب مجھے کچھ ضرورت پیش آتی ہے وہ میری ضرورت کو پیش کرتا ہے, تو مجھے تمہاری بزم میں آنے سے کیا کام. تو ایسے اس بزرگ کے جو بعد میں اولاد تھی وہ سب جعلی ہو گئی, کیونکہ جب بزرگ کی وہ چیز نہیں رہتی, وہ دولت جو کہ ان کے پاس سینے میں ہوتی, پھر وہ جانشینی کا چکر چلاتے ہیں اور پھر وہ قوالی ہے, اور اس میں تو ان کے ایک دو حضرت نے فرمایا کہ ان کے یہاں کا ایک خاندان والا وہ دیکھ کے ان کے حالات کو اس سے تائب ہو گیا, اس نے آ کے بتایا کہ سارے سال یہ سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور اس کے بعد جب عرس کا زمانہ آتا ہے تو یہ لوگ تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا کے اور ٹوپیاں اوڑھ کے اور پھر وہ قوالیوں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, اور لوگ اور جھومنے لگتے ہیں اور مزدوری آنکھوں پہ پیاز لگا لگا کے روتے ہیں. تو اس نے حضرت سے کہا کہ باورچی تھا وہ, تو حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت میں پیر صاحب فلاں پیر صاحب سے بیٹھ ہوں, ارے تو اس سے میں تو گمراہ شخص ہے, اس میں تو جانتا ہوں میرے تو وطن کا ہے, وہ تو بہت ہی بدماش ہے اور رنڈیوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے. کہا رنڈیوں کو تو لے کے چلتے ہیں مگر کمر بند کے بہت مضبوط ہے. تو حضرت والا نے پھر اس کو سمجھایا, وہ ماشاء اللہ اس نے توبہ کی, اس نے کہا کہ میں حضرت اس کو چھوڑ دو نہ جہنم میں جانا پڑے گا, وہ ایسا گمراہ شخص. اس نے کہا کہ حضرت میں اگر اس کو چھوڑوں گا نا تو اس نے مجھ سے کہہ رکھا اگر تو نے مجھے چھوڑا تو میں تیری ٹانگ توڑ دوں گا. تو اس نے فرمایا کہ تو تھوڑی چھوڑ رہا ہے میں چھوڑوا رہا ہوں, اگر ٹانگ توڑے گا تو پہلے میری توڑے گا. تائب ہو گیا. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ پھر میں کس سے بیعت ہوں, عقل تو تھی نہیں. تو حضرت نے فرما دیا, ظاہر اپنی طرف سے متوجہ نہیں کرتے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہو جاتا, ان سے بیعت ہو گیا ماشاء اللہ. اور بہت اچھا خاتمہ ہوا، تو پوری داڑھی رکھ کے گیا، تو پتہ نہیں کس بات پہ چڑا، تو انہی کے بارے میں بتایا، یہ بتانا تھا کہ حالات ان کے یہ تھے، پھر اس کا یہ ہوا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایسے گیا، اس کا ایک دوست تھا وہ گمراہ تھا بالکل، بہت ہی بدماش تھا، لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اس کا دوست تھا وہ، تو اس کو منع کیا کرتا تھا کہ تو یہ مت کر، گناہوں کو چھوڑ دے، اس میں وہ نہیں مانا، اسی میں مبتلا رہا، خوب گناہ اور یہ شراب، وہ لڑکیوں کو چھیڑنا، یہ تو یہاں تک کہ وہ بروز الموت میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ اچھا اب تو توبہ کر لے، اب تو وقت ہو گیا تیرا وقت، اس نے باورچی نے کہا کہ حضرت کو خود سنایا اس نے، اس نے کہا کہ اب تو توبہ کر لے، اس نے کہا کہ دیکھو میرے منہ سے تمام کے ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے روٹی کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے یہ دبا لا کے دو، یہ سب چیزیں مجھے میرے منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو، یعنی توبہ کو جو کہہ رہا تھا، یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی سائنس نہ بتائے کہ جس کے منہ سے تمام الفاظ نکل رہے ہیں، ان چار لفظ تے وا تا وا با ہا توبہ کے چار حرفوں میں یہ کس نے پہرا بٹھا دیا، یہ توفیق سلب ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت والا فرماتے تھے کہ توفیق توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ بندوں کے بس کی بات نہیں، اللہ جب توفیق دیتا ہے تبھی تو بندہ توبہ کرتا ہے، تو ثم تاب علیہم، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی صحابہ پر، پھر توبہ کی، تمہارے بس میں توبہ نہیں ہے، توبہ کے بھروسے پہ گناہ مت کرو، حضرت فرماتے تھے کہ توبہ کے بھروسے پہ گناہ مت کرو، کہیں توفیق توبہ اصل بھی نہ ہو جائے، اور پھر تم توبہ کرنا چاہو بھی اور توبہ نہ کر سکو، اس لیے گناہوں سے بچو، پہلے ہی اس کی حالت میں خطا ہو جائے معافی مانگ لو، اور عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد، اور کسی شیخ سے تعلق کر لو، کسی کو کسی گناہ کی عادت ہو تو اپنے حالت کو کسی شیخ سے لکھے، وہ علاج بتائے گا، اور شیخ کو لکھتے ہوئے شرمائے نہیں کہ یہ مجھے حقیر سمجھیں گے، اس جو اپنا حال بیان کرتا ہے اس کے دل میں شیخ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ اصلی خدا کا طالب یہ ہے، جبھی تو اپنے عیب بیان کر رہا ہے، تو اہل اللہ کی شان یہ ہے، وہ کیوں کسی کو سب سے زیادہ تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، جیسے حضرت والا نے فرمایا تھا، عجیب شان تھی، بچپن سے مادر زاد ولی تھے حضرت والا، ایک دفعہ فرمایا کہ میں ابھی اپنی برتری کا دعویٰ کیسے کر دوں، خود لیٹے لیٹے مجھ سے فرمایا، میں برتری کا دعویٰ کیسے کر دوں، ابھی تو میرا مقدم، ہاں عام مسلمانوں کی پاؤں کی خاک میری پیشانی سے افضل ہے، میں اپنی برتری کا دعویٰ کیسے کر دوں، کیونکہ ابھی تو میرا مقدمہ سماعت فیصلے کا منتظر ہے، کیسی عمدہ اردو ہے کہ میرا جو مقدمہ ہے جو قیامت کے دن پیش ہونا ہے اس کی سماعت اور تو اعلان وہی ہوگا کہ یہ نتیجہ ہے، اس فیصلے کا میرا مقدمہ منتظر ہے، تو میں کیسے دعویٰ کر دوں کہ میں جو ہوں لوگوں سے بہتر ہوں، عام مسلمانوں سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے، لہذا آپ علاج کرو آپ گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہ چھوٹتے، حضرت مولانا شاہ ابراہ صاحب نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت سے گناہ چھوٹتے، چھوڑنے نہیں پڑتے، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی مثال دی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کی رشوت لے کے اور اپنا گھر جا رہا ہے، تو اس کا ایک بہت ہی خاص دوست آیا پیچھے سے، آ کے اس نے چپکے سے کہا کہ تیرے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی ہے، اس پہ جو تیرے پاس جو یہ رشوت ہے اس پہ ایس پی کے دستخط ہے تجھے پکڑنے کے لیے کہ تو نے رشوت لی ہے, وہ دستخط کر کے مہر لگائی ہوئی ہے, تو وہ تجھے پکڑنے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا, جلدی سے پھر تلاش کیا کہ کوئی سامنے کوئی گٹر کھلا ہوا ہو, تو یہاں ڈکن چور ہوتے ہیں گٹر کے افیم چیلے جاتے ہیں. تو اس نے گٹر اس نے ڈکن چور دیکھا کہ ڈکن غائب تھا گٹر کا, اس نے اس میں پھینک دیا اور اس ڈکن چور کو بھی دعا دی کہ اللہ کی ہدایت دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ اس کو وہ رشوت کا روپیہ پھینکنا پڑا یا پھینک کر خوشی ہوئی یا غم ہوا, خود بخود پھینک دیا یا پھینکنا پڑا, یا اس کو غم ہوا یا اس وقت خوشی ہوئی اس سے بھی. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت سے خود بخود گناہ چھوڑنے جب یقین بن جاتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت سے آخرت کا, دوزخ کے عذاب کا, جنت کا کے بہاروں کا یقین ہو جاتا ہے, تو اس کو اسے گناہ پھر خود بخود ہی چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے صحبت اہل اللہ کیمیا ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, انشاءاللہ تعالی جہاں مناسبت دیکھ لو, جس کوئی ضروری نہیں کسی ایک ہی سے سب کو, جس کو جس کے جہاں مناسبت ہو. حضرت نے اپنے وصیت میں بھی لکھ دیا کہ میرے جس خلیفہ سے جس کو مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کرے. مناسبت شرط ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے, اور مناسبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی بات اچھی معلوم ہوتی ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا ہو, اس سے محبت معلوم ہوتی ہو, اس کی بات دل پر اثر کرتی ہو, دنیا کی محبت گھٹتی جائے اللہ کی محبت بڑھتی جائے اور گناہ چھوٹتے جائیں, اس سے ہمارا کام بن جائے گا. اب یہ کہنا کہ اب پہلے جیسے بزرگ کہا رہے اب حضرت والا چلے گئے اب کہا رہے, تو حضرت فرماتے تھے کہ حکیم اجمل خان کا انتقال ہو گیا تو کوئی کہتا ہے کہ میں اب حکیم اجمل خان میں علاج ہی نہیں کراؤں گا, کیونکہ حکیم اجمل خان تو رہے نہیں, ان کے شاگردوں سے علاج کراتے کہ جو جنہوں نے جن کی انہوں نے تربیت کی ہے وہ مل جاتا اس کو بہت غنیمت سمجھتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ کے جو خلفاء ہیں جو تعلق رکھنے والے ہیں جن پر ان کو اعتماد ہے اس میں جس سے آپ کو مناسبت ہو تعلق قائم کر لو, اور بے دھڑک اپنا حال بتاؤ. جیسے ڈاکٹر سے اگر کوئی اپنا حال چھپائے گا تو اسے کیا شفا ہوگی, وہ جو پرانے کے دائی سے پیٹ چھپائے گی تو اسے کیا ملے عورت کے. تو اسی طرح اپنا حال نہ چھپاؤ, بلی کے جیسے بلی اپنا گو چھپاتی ہے خاک ڈال ڈال کے, اسی طرح جو چھپاتا رہتا ہے اپنے گناہ کو تو ایک دن برسر عام رسوا ہو جاتا ہے. ایک دن جیسے وہ بلی کا گو جب جمع ہو جاتا ہے پھر وہ خاک ہٹتی ہے تو بدبو سارے میں پھیل جاتی. اسی طرح جو اصلاح نہیں کراتا اپنے امراض کو چھپاتا رہتا ہے پھر اس کو برسر عام رسوا ہو جاتا ہے, وہ گناہ کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا اور وہ رسوائی. اللہ تعالیٰ تین دفعہ معاف فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے اپنی سنا ساری باتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی. ایک شخص نے چوری کی, آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, یہ اسلامی سزا ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ میری پہلی دفعہ کی چوری ہے, اس میں یہ ہوا تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو پہلی دفعہ بھی رسوا نہیں کرتے, یہ تو نے کم سے کم تین دفعہ چوری کی ہے تب تجھے رسوا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے رسوا نہیں کرتے, بلکہ جب حد سے گزر جاتا ہے یہ ان کی ہے پردہ پوشی ہے حلم ہے, تو ہمارے گناہوں کو چھپائے رہتے ہیں تاکہ اس انتظار میں کہ یہ ہماری اب توبہ کر لے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ توبہ کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن اس کو مہلت دیتے ہیں حجت قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن. حدیث پاک میں حدیث کہ اللہ کی رحمت صبح سے شام تک اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے, اور تو ہاتھ تو اسے تو پاک ہے, یعنی اپنی خاص تجلیات اللہ تعالی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے. اللہ کی رحمت حدیث پاک میں اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ صبح کا خطا کار شام کو توبہ کر لے, اور شام سے صبح تک ہاتھ پھیلائے رہتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ شام کا خطا کار صبح تک توبہ کر لے. تو وہ تو منتظر ہے ہماری توبہ کی. اللہ ما فعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, کتنی رحمت ہے. اللہ تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا, اللہ تو تمہیں تمہارا بھلا چاہتا, تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, تم خود ہی دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہو. اللہ کی طرف رجوع کر لو تو معافی ہو جائے گی. جس وقت قارون جو تھا اس کو جب اس پہ عذاب نازل ہوا تو اس نے کہا کہ موسیٰ جو ہے یہ میرا جو خزانہ ہے, اس کو قارون کا خزانہ مشہور رہتا, میرا جو خزانہ ہے یہ اس کے لالچی اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا خزانہ ہے اس کے سر پہ لا کے رکھ دو, وہ اللہ کے حکم سے سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. سارے زمینوں کے اندر جو مدفون تھا اس زمانے میں سب جگہ, پھر وہ زمین پہ دھسنے لگا تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عذاب نازل ہو چکا تھا پیغمبر پہ, جس پر عذاب پیغمبر کے حکم سے بدعا سے نازل ہو جائے پھر پیغمبر اسے رجوع نہیں کر سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ کسی کو عذاب میں دیکھو کہ مبتلا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, تو رحم بھی نہ کرو اس کے اوپر کہ وہ تو اللہ کی طرف سے اس کو عذاب آیا ہے. تو خیر وہ کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دو, موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو اس نے آپ نے اس کو معاف نہیں فرمایا, یہاں تک کہ وہ دفن ہو گیا. تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ اس نے تمہیں کتنی بار پکارا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, اگر یہ مجھے ایک دفعہ پکار لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. قارون جیسے دشمن کو جو نبی کا دشمن تھا, تو فرمایا کہ اگر یہ تم سے کہہ رہا تھا اگر مجھے پکار لیتا ایک ہی دفعہ تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے بس اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, وہ خود ہماری اصلاح کے اور ہمارے اللہ والا ہونے کے منتظر ہیں, ان کی رحمت. اب ہم خود دور ان سے بھاگیں تو ہمارا قصور ہے, ان کی رحمت تو کوئی کمی نہیں ان کی رحمت.
یہ کیسی شرافت ہے, کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت, زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. صلی اللہ علیہ وسلم. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. خرید نظر سے جو لعنت خدا کی, خرید نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات. خرید نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات.
حدیث پاک میں ہے زین العین یا نظر, حضرت والا سے پوری زندگی کیا نگاہ بد نگاہی جو ہے آنکھوں کا زنا ہے, زناکار آنکھوں کا عشق کا, آنکھوں کا زنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. تو جو بد نگاہی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے, فاسق ہو جاتا ہے, گناہگار اسی وقت. گناہ تو زناکار آنکھوں کا ہوا, زنا العین النظر, اور یغضوا من ابصارہم کی مخالفت کر کے اللہ کا فاسق ہو گیا. اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت کرے بدنگاہی کرنے والے پر اور جو اپنے آپ کو بدنگاہی کے لیے پیش کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون پکارا کہ اس پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ تو جو ان آنکھوں کا زناکار ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم یغضوا من ابصارہم کا نافرمان ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ملعون فرمایا اور لعنت کی بد دعا دی ہو, لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دوری, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ولیوں کی دعا سے تو بد دعا سے تو ہم ڈرتے ہیں, جن کی غلامی سے ولی جو ہے ولی بنتے ہیں, انسان ولی بنتے ہیں, ان کی دعا سے نہیں ڈرتے. بد دعا سے اتنی بڑی بد دعا دی ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ اللہ, تو وہ ملعون ہوا, اس پر لعنت کی گئی. ایسا شخص ولایت کے اگر خواب دیکھتا ہے تو نہایت ہی احمق ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بدنگاہی کرنے والا اور گناہ میں مبتلا رہنے والا اور اس پر اصرار کرنے والا, یعنی توبہ نہ کرنے والا, یہ کبھی اور ولی خاص نہیں ہو سکتا. جب تک کہ ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے تو ولایت خاص سا اس کو عطا نہیں ہو سکتی, عام ولی رہے گا, بشرطے کہ ایمان لے کے چلا جائے. گناہوں کی نحوست سے کہیں بعض دفعہ ایمان ہی صرف کر لیا جاتا ہے, ایمان لے کے چلا جائے, لیکن ولایت خاص سا بدنگاہی کرنے والے کو نہیں نصیب ہو سکتی. یا کسی بھی گناہ میں جو عادتاً مبتلا ہے اور توبہ نہیں کرتا, اس کو ولایت نہیں مل سکتی. وہ اگر ولایت کا خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب اس کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا.
دے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے, ولایت کی بات مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں, خود اپنی تمنا کو خام کرنا, خود اپنی تمنا کو خام کرنا نہیں کام, اے دل ہے یہی جڑوں کا. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا بہت ہی پسندیدہ اور محبوب شعر ہے. خود اپنی تمنا کو خون کرنا نہیں کام, اے دل ہے یہی جڑوں کا, نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات, حسینوں سے نظریں خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام, اے دل ہے جنوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات, حسینوں سے نظریں.
یہ شعر اتنا پسند تھا کہ مولانا ابراہیم کشمیری سے جو پڑھ رہے ہیں ان سے فرمایا تھا کہ مجھے روزانہ یہ سنایا کرو, روزانہ مجھے یہ پوری غزل جو ہے خصوصاً یہ شعر روزانہ سناؤ، بہت ہی تاکید سے فرمایا، اور ایک دفعہ بہت دیر تک حضرت کئی کئی بار اس کو حضرت سنتے رہے، تو مطلب کہ جو ہجڑا مخنث ہوتا ہے اس کے اندر تو آرزویں ہوتی نہیں، خواہشات ہوتی نہیں، وہ ان کا کیا خون کرے گا، تو یہ جو خون کرنا، جو آرزویں پیدا ہوں، برے تقاضے پیدا ہوں، گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، ان کا خون کرنا یہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے، کہ جو مردان خدا کا کام ہے، جو اپنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں، وہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے، جو اپنی خواہشات پر عمل کر لیتے ہیں وہ اس اللہ کے راستے کے ہجڑے ہیں، وہ جو اپنی خواہشات اپنی آنکھ کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں کیا جانو، تمہیں وہ تم تو اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیتے ہو، تمہارے اندر وہ جوش و خروش اللہ کی محبت کی گرمی کہاں سے آئے گی، ہمیں دیکھو کہ ہر وقت اپنے خواہشات کو گلا گھونٹ رہے ہیں، تو اصل تو مزہ زندگی کا ہم پا رہے ہیں، تم تو اپنی خواہش کو پورا کر کے اس مزے میں پھر بعد میں تلخی اور کڑواہٹ میں رہتے ہو اس کی گناہ کی ظلمت میں، تو نہیں کا تو اپنے حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یعنی اپنے نفس کو حسین شکل سامنے آ جائے اس کو چاہے کتنا ہی دیکھنے کا تقاضا ہو، حضرت فرماتے تھے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، لیکن وہ اور ان کو ایسے اس دل میں اس شکل کی ایسی قیمت ہے کہ اگر ان کے پاس سلطنت بلخ ہو تو وہ اس پر نشان کر دیں، مگر اللہ کے خوف سے وہ نہیں دیکھتے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس لیے بھی گویا سلطنت بلخ نقصان فدا کر دی اللہ پر، اور یہ بھی سلطان ابراہیم بن ادھم کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اور جو ہر لمحہ انہوں نے ایک سلطنت قربان کی تھی، اور جو ایسے اللہ والے ہیں جیسے ہمارے حضرت والا تھے کہ یہی مزاج تھا، اس وقت اپنی نظر بچا دی، جو حضرت فرماتے تھے یہ سب اپنے حالات بیان فرما دیتے تھے، یہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی حسین شکل آ جائے، بعض ایسی شکل ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نظر دیکھ لوں اس کو، اور اگر میرے پاس سلطنت تو قربان کر دوں، تو وہ نہیں کرتے اور اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، تو حضرت والا نے فرمایا کہ تو جو انہوں نے ایک سلطنت قربان کی تھی، یہ 80 سال تک یہ ہزار ہر لمحے سلطنت قربان کر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، جیسے ایک بزرگ نے ان کے بیٹے نے دیکھا تھا خواب میں، ایک وہ دیکھا تھا سلطان ابراہیم نے کیا فرمایا تھا، سلطان ابراہیم ابن ادھم حضرت کے لیے فرمایا تھا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم ہے،
ہاں
ممتاز بھائی جو ہمارے دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت والا کے خادم بھی ہیں اور جو یہاں ماشاءاللہ کتاب روز پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے اور ممتاز بھائی یہ لوگ
9 سال
کی عمر تھی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عمرے کے سفر میں ساتھ تھے، تو ان کے بیٹے نے خواب دیکھا، انہوں نے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو غیبی آواز سنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ جنت البقیع سے، اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضری کے لیے آ رہے تھے، خواب میں دیکھا تو غیبی آواز سنی کہ ہم ان کا حشر حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کریں گے،
تو حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم نے تو ایک سلطنت قربان کی، قیامت تک ان کا نام زندہ ہو گیا، اور بعض بندے ایسے گمنام ہیں کوئی جانتا نہیں، لیکن ہر لمحہ وہ سلطنت قربان کر رہے ہیں، نگاہیں بچا بچا کے اپنے دل پر زخم کھا رہے ہیں، اور ہر نگاہ پہ وہ ایک سلطنت دے سکتے ہیں ان کے پاس ہو، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ بھی حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کا حشر ہوگا. تو خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہیجڑوں کا. جو ہیجڑے وہ ہیں جو اپنی خواہشات پر عمل کر لیتے ہیں, وہ اللہ کے راستے کے ہیجڑے ہیں. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے سامنے آ جائے تو تڑپ جائے, چاہے دل کا خون ہو جائے, کتنا ہی حضرت چاہے بخار ہو جائے, چاہے دوڑ کے لیٹ جائے. ایسے بھی عشق باز ہوتے ہیں, ایسے معاشقانہ طبیعت ہوتی ہے. کہ فرماتے تھے کہ بعضی ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ چاہتے کہ دنیا بھر کے حسین مجھے مل جائیں تو میں کسی کو بھی نہ چھوڑوں, لیکن اللہ کے خوف سے وہ ایک کو بھی نہیں دیکھتے. بتاؤ کتنا بڑا مجاہدہ ہے, یہ کوئی معمولی تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے کہ وہ کوئی اللہ کے راستے کے غم اٹھائے, اپنی جان قربان کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بغیر کسی اجر کے چھوڑ دیں, بغیر کسی بدلے کے چھوڑ دیں. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہیجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپتا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی بات. یہ شیران خدا کی باتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے شیر ہیں وہ حسینوں سے نظریں بچا کے اور تڑپ جاتے ہیں, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے. یہ وہی ہیں, یہ کم ہمت لوگ نہیں کر سکتے, یہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے کے شیر ہیں.
حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا اس پہ ایک شعر ہے, خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہونا, خوشی کی خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہونا, خوشی کی تو اس ہمت کو اختر, ہمت شیروں سمجھتے سبحان اللہ, تو اس ہمت کو اختر, ہمت شیروں سمجھتے. خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہی جڑوں کا. خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہی جڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ شعر مردوں کی ہمت کی بات ہے. حسینوں سے نظریں,
اور یہ شعر ملا جاؤ,
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی بات ہے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی بات کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی بات.
حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو مایوس نہ ہو, گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ حقیقی ہیں, اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ سر رکھ دو, رونے لگو, معافی مانگو, اللہ تعالیٰ کو یہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو یہ جو تمہارا رونا اور تمہاری ندامت کے آنسو جو ہیں یہ محبوب ہیں, اسی کو قبول فرما کر ایک دن تمہیں عادت گناہوں کی چھڑا دیں گے. اللہ کو نہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ کو تو نہ چھوڑو, ہم گناہ نہیں چھوڑتے اللہ کو چھوڑ دے دیں. پڑھو.
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی بات.
اور یہ شعر بھی حضرت میر صاحب دامن برکاتہم کا بہت ہی عجیب و غریب, حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے ایک عظیم ملفوظ کو اور مشکل ملفوظ ہے حضرت والا کا, اس کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں منظوم کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے.
اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے, اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے, اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے.
پہلے مصرے کو غور سے سنیے.
اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے, کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, یہی توفقت ہے طریقت کی بات.
سبحان اللہ.
شریعت کی بات محبت سے کرنا, یہی توفقت ہے طریقت کی بات. اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے, اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بابا ہے, شریعت کی بات محبت سے کرنا, شریعت کی بات محبت سے کرنا, یہی توفقت ہے طریقت کی بات.
حضرت والا نے ایسی آسان اور انوکھی تشریح کی ہے طریقت و شریعت کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. محفوظ حضرت کا شائع ہو چکا ہے, حضرت والا اس میں جو شعر میں حضرت کے ملفوظ کو میں نے نظم کیا ہے, یعنی جو خوش زاہدان خشک یعنی جو اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاتے, وہ جہاں طریقت کا نام سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ بدعت بدعت, ہم تو صرف شریعت کو جانتے ہیں, ہمیں کیا معلوم یہ طریقت کیا چیز ہے, یہ صوفیوں نے ایک نئی چیز نکالی ہے. تو حضرت والا نے فرمایا یہ ان کی نادانی ہے, ہم کب کہتے ہیں کہ طریقت کوئی اور چیز کیا ہے, کوئی شریعت سے الگ نہیں ہے. جیسے معلوم ہو گیا کہ مغرب کے 3 رکعت ہیں، عشاء کی 4 رکعت ہیں، اور یہ روزہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ حج ہے، یہ سب ارکان جو ہے، تو اس کا علم کرنا اور اس کو ادا کرنا یہ تو ہر شخص کر دیتا ہے، لیکن اس پر محبت سے ادا کرنا، شریعت کے احکام کو محبت سے ادا کرنا، یہی کا نام طریقت ہے. احکام شریعت کو محبت سے ادا کرنا یہی طریقت ہے. خشکی سے دل جو ہے وہ چاہ نہیں رہا اور اپنا وقت آیا نماز پڑھ لی، کوئی اہمیت نہیں، کھڑے اللہ کے سامنے ہیں اور حساب لگا رہے ہیں دکان کا. تو محبت جب پیدا ہو جائے گی تو وہی جو ارکان، جو نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج زکات کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، تو وہ محبت کے ساتھ ادا کرو گے، اس میں پھر لذت آئے گی. تو شریعت کوئی طریقت، کوئی شریعت سے الگ نہیں ہے، بس محبت سے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اسی کا نام شریعت ہے. یہی صوفیہ سکھاتے ہیں، صرف محبت سکھاتے ہیں شریعت کے، اس کو انہوں نے بات بتنگڑ بنا کے کچھ اور ہی چیز سمجھ دیا. حالانکہ شریعت سے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، بس اسی کا نام طریقت ہے. شریعت کے احکام پہ چلنا، وہی اگر کوئی شریعت کے احکام کو چھوڑتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو پیر ثابت یا صاحب طریق کہتا ہے، وہ البتہ گمراہ ہے. کیونکہ وہ جو کہتا ہے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ وہ ڈھول اور سارنگی والے ہیں جو پیٹ بجاتے، جو کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں کا راستہ، تو حضرت فرماتے تھے، کہا کرتا تھا کہ قوال تھا، میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، ارے یہ مولویوں کا راستہ نماز روزے کا، یہ تو برسوں میں آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، ہم تو جب ایک تال ڈھول طبلے پہ مارتے ہیں تو ایک تال میں اللہ تک پہنچ جاتا. طریقت الگ ہے، نعوذ باللہ، ان کی شریعت الگ. وہ ایک تال طبلے کی ایک تال کے اوپر ہی اللہ تک پہنچتے ہیں، اور مولوی نماز روزہ برسوں کرتے رہتے ہیں، اللہ نہیں ملتا، ہمیں تو طبلے کی ایک تال پہ ہمارا عرش اعظم تک پہنچ جاتے، یا شیطان اعظم تک پہنچ جاتے، ابلیس اللہ تک نہیں پہنچ.
نہیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے، شریعت کی بات محبت سے کرنا، شریعت کی بات محبت سے کرنا، یہی تو فقط ہے طریقت کی بات، خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام، اے دل ہے یہی جڑوں کا، حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ شیر مردوں کی ہمت کی بات.
اور اس سے آگے چند آگے اشعار جو ہیں وہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی محبت میں حضرت میر صاحب دامن برکاتہ نے لکھے ہیں.
کہاں کا گناہ معصیت کے سیارو، کہاں کا گناہ معصیت کے سیارو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی، سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی، سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی رات، ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت، ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت، سنو گے بسن سے محبت کی بات، ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت، سنو گے بسن سے محبت کی بات، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، کہ دیکھا نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی بات، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی بات، حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ شیر مردوں کی ہمت کی بات۔
حضرت والا دامن برکاتہم، حضرت میر صاحب دامن برکاتہم کا مقطع ہے۔
خود اپنی خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر، خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر، کہ یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، کہ یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں، کہ یہ بظاہر بظاہر خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر، کہ یہ بظاہر تو حسرت کی بات، مگر در حقیقت عشرت کی بات، کہ بظاہر تو حسرت کی بات، مگر در حقیقت عشرت کی بات۔
پردیس میں تذکرہ وطن جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، یہ بھی جنوبی افریقہ کے ہیں۔ اس میں شیخ ثانی کے حقوق کے متعلق اہم تنبیہ جو میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، یعنی دوسرا شیخ جب کریں تو اس کے متعلق کچھ آداب اور حقوق اس میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے کئی شیخ ہوں، یعنی ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ سے تعلق کیا، پھر دوسرے شیخ کے انتقال کے بعد تیسرے شیخ سے تعلق کیا ہو، اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو شیخ گزر گئے ان کا فیض ان کے کٹ آؤٹ کے ختم ہونے سے ختم ہو گیا، اب جو زندہ شیخ ہے اسی کے کٹ آؤٹ سے فیض آئے گا۔ یہ یقین رکھو کہ پہلے دونوں مشائخ جو رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان کے فیوز بھی موجودہ شیخ کے کٹ آؤٹ سے آ رہے ہیں، اور اپنے شیخ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نافع نہیں ہے۔ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، مگر میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، اور شیخ کی پہچان یہ ہے کہ سلسلے کے کسی شیخ سے اس کی نسبت ہو، اس سے خلافت پائے ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ موجودہ شیخ کا رنگ پہلے مشائخ جیسا ہو، کیونکہ ہر ولی کی شان میں تفرد ہوتا ہے، ہر ایک کا رنگ نسبت الگ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی شان اور تھی، حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اور شان تھی، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی شان اور ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو دوسرے شیخ کو شیطان معمولی دکھاتا ہے، جب یہ خیال آئے کہ پہلا شیخ بڑا تھا موجودہ شیخ معمولی ہے تو سمجھ لو شیطان مردود آ گیا اور شیخ کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے شیخ کے بارے میں ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ کر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے بزرگ محترم ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میرے لیے میرا شیخ ہی مفید ہے۔ شیخ کو پہچاننے کے لیے بھی عقل اور دل و دماغ ہونا چاہیے۔ شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں، جس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے اس ماں کا احسان ماننا چاہیے۔ اپنی ماں چاہے جیسی بھی ہو، چاہے گرم مزاج کی ہو، کڑوے مزاج کی ہو، لیکن اس کے دودھ سے تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ دوسرے کی ماں کتنی ہی ٹھنڈے مزاج کی ہو، کتنا ہی پیار دے، مگر اس نے دودھ نہیں پلایا، اس کے دودھ پر تم تھوڑی پلے ہو۔ اسی طرح شیخ روحانی ماں ہے، دوسرے شیخ کیسے بھی ہوں مگر ہمیں تو اپنے شیخ کا دودھ ملا ہے، ہماری پرورش تو انہوں نے ہی کی ہے، انہی کی برکت سے آج سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے۔
یہ فرمایا کہ ہمیں تو اپنا شیخ کو یہ نہیں سمجھنا حکم نہیں ہے کہ اس کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس درجے کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قرائن سے معلوم کہہ سکتے ہیں کہ میرا گمان اقرب الیقین، میرا گمان ہے یقین کے قریب ہے کہ میرا شیخ یہ اس وقت سب سے بلند مقام پر ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے ہاں کہ میرا شیخ درجے میں سب سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ گمان کر سکتے ہو، قرائن سے کہہ سکتے ہو کہ قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرا شیخ جس سب سے زیادہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع میرا شیخ ہے، جیسے اپنی ماں کا دودھ ہے اس کے لیے وہی نام جس کا اس نے دودھ پیا ہے اسی کے اوپر وہ بچہ جان دیتا ہے، اسی کی گود میں جا کے چین پاتا ہے۔ تو جیسے بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ نافع ہے، اسی طرح شیخ کا جو ہے صحبت و تربیت جو ہے وہ نافع ہے مرید کے لیے۔ اس کے اسی لیے حضرت گوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہوں، امام غزالی، امام رازی اور جتنے بڑے اکابر اولیاء، بڑے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوں تو میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنے شیخ ہی کو دیکھے جاؤں گا کہ مجھے تو ان سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ تو ہاں وہ ان کے حاجی صاحب کے بڑے ہیں، حاجی صاحب دیکھیں ان کو، لیکن میں تو اپنے شیخ ہی کو دیکھے جاؤں گا۔ یہ تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ بڑے بڑے اکابر علماء حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یا حضرت کہیں تشریف لے جاتے تھے، اور پھر حضرت وہاں بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس اور فرمایا کہ میں صرف شیخ کی طرف متوجہ رہتا تھا، جیسے ہی حضرت اس مجلس سے اٹھے میں پیچھے پیچھے فوراً، مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ نہ کبھی یہ تمنا ہوئی کہ میں ان کی مجلس پہ بیٹھ جاؤں۔ اگر کسی کو یہ تمنا ہوتی کہ کاش تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو تو اس کو مناسبت پوری نہیں ہے، اس کو شیخ سے مناسبت پوری نہیں ہے اگر اس کا دل کسی اور طرف بھی جاتا ہے. حضرت تھانی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس شیخ سے تعلق ہو اس کو اسی پر اپنے دامن پکڑے رہو اور اسی سے تعلق رکھو. وہ یہ لکھا ہے کہ جس طرح وہ عورت فاحشہ ہے جو دوسروں کی طرف اور نظر کرتی ہے، اسی طرح وہ مرید جو ہے وہ اس کا درجہ یہی ہے کہ جو دوسرے شیخ کی طرف نظر کرتا ہے کہ کاش میں ان سے بھی استفادہ کر لیتا. تو حضرت نے فرمایا کہ مبتدی جس نے ابتدا کی ہو اس کو دوسرے شیخ کے پاس جانا استفادے کی نیت سے بالکل جائز نہیں، کچھ ملے گا نہیں. استفادے کی نیت سے بھی نہ جائے، ہاں ایک شیخ ایک عمر شیخ کے پاس رہے پھر خود ہی دل نہیں چاہے گا کہیں، سب کی عظمت دل میں ہوگی تو نہیں چاہے گا، لیکن وہ دل پھر نہیں چاہے گا. اور جن کو محبت کامل ہوتی ہے اس کو پہلی دفعہ میں ہی دل نہیں چاہتا، اس کو وہی شیخ نگاہ میں مجھ کو تو تم پسند ہو، شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کرتی. تو جس کو مناسبت کاملہ ہوتی ہے جیسے ہمارے حضرت والا تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے بھی جب اکابر علماء موجود تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب، مولانا بن نوری، ڈاکٹر مولانا مفتی صابر صاحب تھے حضرت خلیفہ، اور ان کو بھی دیکھا ہے جو خیر المدارس جن کا ہے مولانا خیر محمد صاحب، مولانا فقیر محمد صاحب، لیکن سب اکابر موجود لیکن حضرت سب سے زیادہ منفرد نظر آتے، ایسا معلوم ہوتا جیسے ستاروں میں آفتاب ہے چاند میں. اسی وقت سے اللہ کا شکر کسی کے پاس جانے کو کسی کے سب کی اللہ کا شکر ہے میرے دل میں عظمت محبت تھی، لیکن دل جو چپکا تھا وہ کسی اور سے نہیں چپکا، وہ صرف حضرت سے ہی چپکا تھا. حضرت نے فرمایا تھا ساؤتھ افریقہ میں کہ اگر تم اس کو ایک لاکھ رین جو وہاں کا ہوتا ہے، یہاں کا یہاں اس زمانے میں یہاں سے 20-25 روپے زیادہ تھا، یہاں کا 1 روپیہ وہاں کا 25 روپیہ، تو فرمایا کہ اس کو 1 لاکھ رین تم دو تو اس سے پوچھ لو یہ تمہارے پاس یہاں مجھے چھوڑ کے تمہارے پاس رہ لے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ قومی صاحب بتاؤ کیا کرو گے، اگر تمہیں یہ 1 لاکھ روپے دیں تم ان کے ساتھ رہو گے؟ میں نے کہا حضرت جوتے سے خبر لوں گا جو مجھے دعوت دے گا. بہت خوشی ہوئی حضرت والا سن لو یہ ہے، اور یہ صرف کہنے گا ایسا ہی کریں گے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک.
شیخ جس کو تو سب سے زیادہ نافع میرے لیے میرا شیخ ہے، جیسے بچے کے لیے اب اپنی اس کی ماں کا دودھ ہی اس کی پرورش کرتا ہے، اس لیے وہی اس کی محبوب ہوتی ہے، دوسری ماں کی گوشت میں اسے چین نہیں ملتا. حضرت فرمایا کہ سعودی عرب میں ایک بچہ گم ہو گیا، ماں گم ہو گئی اس کی، اور وہ حضرت فرمایا کہ لبنان کی عورتوں نے، مراکش کی عورتوں نے، بڑی ساری جہان کی عورتیں آتی ہیں، ہر ملک کی عورتوں سے گود میں لے کے چپ کرنا چاہا، مگر وہ بے قرار تھا، روئے جا رہا تھا. اسے شرطے نے جو پولیس ہوتی ہے اس کو اٹھا کے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو جیسا اس کی ماں آئی اور اس نے اس کو گود میں لیا فوراً چپ ہو گیا. آتی نہیں تھی نیند مجھے استراب میں، ایسے ہی بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ان کا ایسے ہی تعلق ہوتا ہے. آتی نہیں تھی نیند مجھے استراب میں، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. اللہ والوں کو اللہ ہی کے پاس سکون ملتا ہے، اور جن سے اللہ ملا ہے ان کے پاس سکون ملتا ہے.
اپنی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے، اپنی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ ہردوئی میں فرمایا تھا کہ میری ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرایا نہ کرو، اگر تم میری برداشت نہیں کرو گے تو تمہاری بھی تو اولاد ہے، یعنی تمہارے مرید تمہاری کیسے برداشت کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ شیخ کے ادب اور اس کے ناز اٹھانے پر حضرت حکیم الامت تھانوی مست ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے، کہتے ہیں بے وفا ہے وہ، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ معلوم ہوا کہ جان و دل عزیز رکھنے والا عاشق نہیں ہے، جان و دل فدا کرنے والا عاشق ہے۔ والدین ہماری جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کی کرنے کی تعلیم دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اسی طرح شیخ روحانی تربیت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرت والا دعا فرما رہے ہیں اور ہم اپنے حضرت والا کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو شیخ کی محبت سے بھر دے۔ ہر شخص کو اپنے شیخ کی محبت اللہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے شیخ کی محبت میں میرا سینہ بھر دے، یا اللہ شیخ پر قربان ہونے والی محبت عطا فرما دے، یا اللہ حضرت والا ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وادام اللہ ذلہم کی محبت دل کے ذرے ذرے میں پیوست فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
محمد تھانوی نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا عمر رسیدہ ہو کہ اس سے بڑا کوئی اور نہ رہے تو جس سے وہ رجوع کرے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ اپنے ہم عصروں سے اپنے زمانے کے جو اس کے پیر بھائی وغیرہ ہیں، یا اپنے چھوٹوں، اگر وہ بھی نہیں ہو تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لے، اپنے خاص کسی معاملات میں وہ بھی شیخ کا کام کریں گے۔ تو حضرت والا نے فرمایا حضرت پھول پوری بعض مقامات پہ بعض معاملات میں ہم سب کو جمع کرتے تھے اور پھر مشورہ فرماتے تھے کہ یہ معاملہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بغیر مشورے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بڑے نہ رہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کر لیں، پھر فیصلہ تمہارے حق میں ہے، اس بھی انشاءاللہ تمہارے اس میں ہے، آپ مرید کے پابند نہیں ہوں گے۔ مشورہ جو ہے واجب العمل نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کرے، وہ تو ان کی تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اپنی اس کے لیے فیصلہ خود کر لے گا کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم الہمنی رشدی واعدنی من شر نفسی، اللہ مجھے ہدایت کو میرے دل میں ڈال دیجئے اور شر میں نفس کی شر سے مجھے حفاظت فرمائی۔ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں کھانے کے لیے، خیر مذاق ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ کھانے کے دسترخوان پہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کون بتاتا ہے، کہتے ہیں بس مجھے دل پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم علیمنی رشدی واعظنی من شر نفسی۔ تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لے، اس لیے میں بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ عمر ہوں تو نا اہل، عمر زیادہ ہو گئی اس لیے کس سے رجوع کرتا، اس لیے اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ مولانا سہیل ہیں اور لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ان سے بعض معاملات میں مشورے کر لیتا ہوں، فیروز صاحب ہیں اور لوگ ہیں جو حضرت کے معتمد تھے، ان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب، بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ درجے میں بڑا ہوں، بلکہ مطلب یہ کہ عمر اتنی زیادہ ہے، بڑی ہے کہ لوگ اس کو مرید بناتے ہوئے بھی شرمائیں گے کہ، یا اس کا بھی پھر دل اس کو نہیں ہوتا جو خود ہی رجوع کر رہے ہیں اس کی طرف۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا اس کا نہ رہے تو اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کر۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ اپنے خاص بعض معاملات میں مولانا مدرس صاحب سے مشورہ کر لیا کرو. تو شیخ کے حقوق کی وجہ سے حضرت فرمایا کہ مجھے اس میں بہت نفع ہوا. اس لیے بغیر مستقل بالذات نہ بنو. جو مستقل جب شیخ اول کا انتقال ہو جائے شیخ ثانی ہو جائے. حضرت نے فرمایا تین دن کا سوگ ہے. یہ بھی کہنا کہ ایک رات بھی بے پیشے پیر کے نہ رہو یہ بھی زیادتی ہے. تین دن تک صدمہ شریعت نے رکھا ہے, تین دن تک اثر رہتا ہے, اس کے بعد وہ ہلکے ہلکے اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ کم نہ ہو تو آدمی پاگل ہو جائے. اس لیے تین دن کے بعد پھر حکم ہے کہ اب تلاش کرو اب کس سے تعلق کرنا ہے. تین دن سے پہلے اس کو سوچو بھی نہیں اور نہ اس کی دعوت دینی چاہیے. بہرحال تو بغیر پیر کے نہ رہو. حضرت ثانی نے فرمایا کہ وہ مستقل بالذات ہوا, کسی شیخ کے انتقال کے بعد کسی دوسرے شیخ سے تعلق نہیں کیا, اپنے آپ کو مستقل اپنی ذات میں مستقل سمجھنے لگا. وہ مستقل بالذات ہوا, وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے فرمایا کہ جو کچھ حاصل کیا تھا اس میں پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. شیخ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کو دیکھ لیجیے کہ 22 سال کی عمر میں حضرت تھانوی سے خلافت ملی اور حضرت کے کچھ عرصے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ صاحب سے تعلق کیا. حضرت خواجہ صاحب کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری سے تعلق کیا. اور حضرت پھولپوری کے انتقال کے بعد دوسرے سلسلے کے بزرگ جو تھے لیکن تھے سراپا تھے تو نقشبندی تو خاموش طبع ہوتے ہیں. تو حضرت مفتی محمود حضرت گنگوئی فرماتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب کے کہ حضرت آپ کہنے کو تو نقشبندی ہیں مگر آپ تو چشتیوں کے بھی سردار ہیں, عشق کی آگ بھری ہوئی آپ شاہ دنگی. تو ان سے پھر حضرت نے تعلق قائم کیا اور ان کے انتقال کے بعد اپنے استاد حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی سے اصلاحی تعلق قائم کیا. اب ہمیشہ اپنے سر پہ بڑوں کا سایہ رکھا. یہ ہے اللہ والے جن کے بڑے اس وقت زندہ تھے کسی کو حضرت نہیں. حالانکہ جو بڑے تھے وہ خود نظر کا کلام فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ بس نفس کو مٹا دے. ہم سب سے پہلے میں مانگتا ہوں اللہ نفس کا حب جاہ کا اپنی بڑائی کا یا کسی بھی گناہ کا کوئی ذرہ دل میں چھپا ہوا ہو, اے اللہ اپنے اس کو اپنے کرم سے اس کو پاک صاف کر دیجیے. جو ہماری جیسا ہمیں حضرت بنانا چاہتے تھے جو ویسا اللہ ہم نہیں بن سکے اپنی نالائقی کی وجہ سے, اے اللہ مگر ان کا فیض ابھی تک وہ دنیا میں محسوس کر رہے ہیں. اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری اصلاح کامل فرما دے اور جیسا حضرت چاہتے تھے ویسا بنا دے تاکہ ہمیں قیامت کے دن ندامت نہ ہو کہ جیسا ہم نے جیسا میرے شیخ نے مجھے چاہا تھا ویسا میں نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ ویسا ہی بنا دے سب کو. اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر بدون استحقاق محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے پہنچا دیجئے. ہمارا منہ اس نعمت کو بھاگنے کے بھی قابل نہیں ہے لیکن آپ کریم ہیں, اس لیے آپ کے کرم کو دیکھتے ہوئے یہ ہمت کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کریم ہیں, نااہلوں پر فضل فرما دیتے ہیں. آپ کے لیے آپ کی عطا کے لیے اہلیت شرط نہیں ہے, نااہلوں پر بھی آپ اپنی عطاؤں کی بارش کر رہے ہیں, اس لیے ہم پہ بھی یہ بارش فرما دیجیے اپنے فضل سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا آج تو بہت دیر ہو گئی, 15 منٹ لیٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب مجلس ختم ہو گئی, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف نیچے تشریف لے جائیں.